واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اور اس علمی تربیتی پروگرام میں دور دراز سے تشریف لانے والے میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میری گفتگو کا عنوان آپ نے سن لیا ہے کہ حدیث پاک کے حوالے سے کہ کیا کوئی صحیح حدیث قرآن مجید کے وحی الہی کے خلاف ہو سکتی بھی ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس کی توجیہ کیا ہے، اس کا حل اور اس کی تطبیق آپس میں کیا ہے۔ بات کو اپنے منطقی نتیجے تک پہنچانے سے پہلے ابتدائی طور پہ یہ بات اپنے ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، قیامت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے یہ تین اوصاف ہیں، اللہ سے ملنے کی امید، قیامت کے دن پہ یقین، اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ تگ و دو اور کچھ محنت اور کوشش، جو یہ مشن رکھتے ہیں اور اپنے دل میں یہ داعیہ اور یہ جذبہ اور یہ فکر رکھتے ہیں کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ کیوں بھائی، ملاقات اللہ سے چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اللہ ہمارے نصیبے میں کرے، یا یہاں تو نہیں ہوگی، دیدار جنت ہی میں ہوگا انشاءاللہ۔ جو اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، جو اللہ کو اپنا مطلوب اور اپنا مقصود بناتے ہیں، ان کے لیے، جو قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے، اور جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تم اپنے بارے میں یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا ذکر کس طرح کیا، قیامت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا محنت کی، اللہ کے دیدار اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کیا۔ ان امور کے لیے تمہارے لیے نمونہ ہے کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو اپنے اللہ کا دیدار چاہتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل صالح کرنا چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے۔ نیک عمل کون سا؟ ایک نیک عمل وہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک نیک عمل ہے، ایک نیک عمل وہ ہے جو زید کہتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے، ایک نیک عمل وہ ہے جس کو بکر کہتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے، نیک عمل کے بھی دائرے علیحدہ علیحدہ ہیں یا نہیں اس کائنات میں؟ علیحدہ علیحدہ اسلوب، علیحدہ علیحدہ طریقے، علیحدہ علیحدہ جناب مشن عمل صالح کے، مگر ایک مسلمان کے لیے عمل صالح وہ ہے جس پہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت، وہی عمل صالح. کسی اور کے کہنے سے کوئی عمل صالح نہیں بن سکتا، وہ اپنے دائرے میں کتنا اس انسان کے نزدیک اچھا اور بھلا اور خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ عمل صالح تبھی بنے گا جب اس کا ثبوت اور اس کا وجود نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہوگا. وہ عمل صالح آپ کے طریقے سے، آپ کے اسوہ سے، آپ کی ہدایت سے ہٹ کے جو بھی عمل کرے گا، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لم یکن فہو رد و مردود ہوگا. عمل صالح اب وہی ہے جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے. عمل صالح اب وہی ہے بھائیو، اب عمل صالح موسیٰ علیہ السلام کا بتلایا ہوا عمل عمل صالح نہیں ہے، نوح علیہ السلام کا بتلایا ہوا اب عمل عمل صالح نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بتلایا ہوا عمل عمل صالح نہیں ہے، اب عمل صالح وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے ہیں، جس پہ عمل کر کے گئے، وہ ہے عمل صالح. اب یہی عمل صالح کہ ہم نے کس طرح یہ عمل کرنا ہے، اس کے لیے نمونہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عقیدہ قیامت کو ماننے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، آج اللہ کا ذکر کرنے والے مختلف اسلوب سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جہرن ہی پہلے پر جھگڑا صرف سری اور جاری کا تھا، صرف سری اور جاری ذکر کا. اب جہرن ذکر میں بھی کئی طریقے اور کئی اسلوب اختیار کر لیے گئے، بلکہ معاذ اللہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اپنے پیر کے ذکر کو اللہ کا ذکر بنا دیا گیا، معاذ اللہ. وہ لوگ بھی موجود معاشرے میں اور وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ ذو الجلال کو خوش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ اور ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ طریقہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کے گئے ہیں اور جس پہ آپ نے عمل کیا ہے. یہ اسلوب اور یہ طریقہ کیا صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے تھا؟ نہیں، یہ اسلوب اور یہ طریقہ پوری امت کے لیے جو قیامت تک قائم رہے گی اور قیامت کو تسلیم کرے گی، مانے گی، جو اللہ ذو الجلال کو مانے گی، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کی بندگی کرے گی، ان کے لیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ نمونہ ہے. نمونہ ہی نہیں بلکہ اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. اور یہی آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ کا یہ اسوہ اور آپ کا یہ طریقہ قیامت تک امت کے سامنے محفوظ رہے گا، کبھی بھی یہ طریقہ اور یہ اسوہ گم نہ ہونے پائے گا کہ امت اس اسوہ سے محروم ہو جائے، امت کے ہاتھوں سے یہ اسوہ حسنہ ضائع ہو جائے، یا امت بحیثیت مجموعی بالکل اس سے بے خبر ہو جائے. یہ کبھی نہیں ہوگا. آپ مجھے بتلائیں اور دیانتداری سے فیصلہ خود فرمائیں کہ جو نمونہ ہی ضائع ہو جائے وہ نمونہ نمونہ کہلانے کا حقدار ہے؟ جس چیز کو آپ ماڈل بنائیں, ایک نمونہ بنائیں, بلڈنگ بنانی ہو تو تب بھی ایک ماڈل آپ تیار کرتے اور کرواتے ہیں, قمیص بنوانی ہو, سوٹ بنانا ہو تو اس کے لیے بھی آپ ایک نمونہ اور ایک ماڈل بناتے ہیں, دیتے ہیں, ماپ دیتے ہیں. لیکن اگر درزی کے پاس سے وہ نمونہ ہی آپ کا گم ہو جائے تو وہ آپ کا سوٹ, آپ کا لباس صحیح بنا سکے گا؟ بلڈنگ صحیح استوار ہو سکے گی, صحیح بن جائے گی؟ وہ تو کہے گا کہ جناب جو خاکہ آپ نے میرے مجھے دیا تھا وہ خاکہ ہی مجھ سے گم ہو گیا. بتلائیے جس کاریگر سے خاکہ ہی گم ہو جائے گا وہ کاریگر زمین میں بلڈنگ خاک بنائے گا؟ کیا بلڈنگ بنائے گا؟ جس سے اس کا نمونہ ہی اس سے کھو گیا, وہ درزی لباس ہی کیا بنائے گا جس سے اس کے ہاتھ سے نمونہ ہی نکل گیا؟ اسی طرح وہ امت اپنے رب کو کس طرح راضی کر پائے گی جس امت سے نبی کا نمونہ ہی نکل گیا؟ یہی اس بات کی برہان اور دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ اسوہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نمونہ قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا, قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا. جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. نازل بھی اس کو ہم نے کیا اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہم کریں گے. اللہ نے جس طرح انتظام حفاظت کا کیا یہ اپنی جگہ مستقل داستان. بہرحال عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ نمونہ اور یہ طریقہ اور نبی علیہ السلام کا یہ اسوہ جس کو ہم سنت اور حدیث سے تعبیر کرتے ہیں یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے, قیامت تک کے لیے محفوظ. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بھی دیکھیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ اس سے مراد تو قرآن ہے, حدیث کہاں کا کیسے شامل ہو گئی؟ یہاں تو ذکر کا تذکرہ ہے. لیکن پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو مالک الملک یہاں ذکر کا لفظ استعمال کرنے پہ قادر تھے اور یہ لفظ استعمال کیا, وہ مالک الملک قرآن کا لفظ استعمال کرنے پہ قادر نہ تھے؟ انا نحن نزلنا القرآن کیوں نہیں کہہ دیا؟ انا نحن نزلنا القرآن کیوں نہیں کہا؟ قرآن سے ہٹ کے ذکر کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن جہاں اللہ کا کلام ہے, جہاں یہ ذکر ہے, وہاں یہ نصیحت بھی ہے. قرآن اللہ کی کتاب کیا ہے؟ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے, نصیحت بھی. اور یہ نصیحت اس وقت ہوگی جب اس کو اس طرح سمجھا جائے جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے. اس وقت یہ اس نصیحت ہوگی. پھر ذکر کا یہ لفظ آپ دیکھیں مختلف انداز میں, خود اللہ احکم الحاکمین نے بھی استعمال کیا ہے. اللہ احکم الحاکمین اسی ذکر کے حوالے سے فرماتے ہیں فسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون, تو یہاں ذکر سے کیا مراد ہے قرآن والے؟ ذکر سے مراد قرآن اور حدیث کا علم سے کے شناور, قرآن اور حدیث کو جاننے والے اور واقف, وہ مراد. قرآن ہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہما الا ذکر للعالمین, کہ یہ تمام جہان کے لیے کیا ہے؟ ذکر ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہاں بھی اللہ جلال والاکرام نے قرآن کو ذکر کے لفظ استعمال کیے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے لفظ کو صرف قرآن نہیں بلکہ ذکر سے جو تعبیر کیا گیا ہے آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں تاکہ قرآن بھی شامل ہو اور اس کے معانی اور اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم بھی شامل ہو. قرآن صرف اپنے الفاظ کے اعتبار سے محفوظ نہیں بلکہ اپنے معانی کے اعتبار سے بھی محفوظ. یہ نہیں کہ الفاظ تو اللہ نے نازل کر دیے اور معانی جاننے کے لیے اللہ نے میدان کو کھلا چھوڑ دیا کہ تم اس کے جو چاہو معنی کرو, جو مطلب اور جو مفہوم اور جو ماخذ بناؤ اس کو جو چاہو بناؤ. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی, لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ. جبرائیل آتے قرآن مجید کی تلقین فرماتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ الفاظ دہرانے کی کوشش کرتے تاکہ کوئی الفاظ رہنے نہ پائے, وہ دہرا لیا جائے یاد ہو جائے. مگر رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لا تحرک بہی لسانک, آپ اپنی زبان کو مت حرکت دیں. ان علینا جمعہ و قرآنا, اس کا جمع کرنا آپ کے سینے میں وہ بھی میری ذمہ داری ہے, اس کا پڑھانا وہ بھی میری ذمہ داری. ایک ہے یاد رکھنا, آپ کو یاد رکھوانا رکھنا کروانا یہ بھی میری ذمہ داری ہے. انا علینا جمع ہوں, اس کا جمع کرنا, وہ قرآن اس کا آگے پڑھانا, ثم ان علینا بیانا پھر اس کا آگے بیان کرنا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی. صرف الفاظ کی نہیں بلکہ الفاظ کے بیان کی بھی, الفاظ کے معانی کی بھی, الفاظ کے مطالب کی بھی. تعبیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے قرآن مجید کی, وہی معتبر لغت کی بنیاد پہ, لغت کی لغت عرب کی بنیاد پہ جن حضرات نے بھی قرآن کی تفسیر کی ہے انہوں نے قرآن کو بازیچہ اطفال بنایا ہے, قرآن مجید کی تفسیر نہیں کی. یہ ایک حقیقت ہے. اور پھر یہ بات بھی سمجھیے کہ ہر فن میں اور ہر علم میں کچھ اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں, ہر علم میں اور ہر فن میں کچھ اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں, اور ان اصطلاحی الفاظ کی تعبیر لغت نہیں کی جا سکتی. لغت سے اگر ان کی تعبیر کریں گے تو تعبیر ہو ہی نہیں پائے گی. مثال کے طور پہ یہ خبر کی جمع اخبار ہے. جب اخبار کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے لغوی اعتبار سے اس کے کیا معنی ہے؟ خبروں کا مجموعہ. لیکن آج اصطلاحاً اس کا مفہوم کس پہ ہے؟ اس آٹھ دس یا بارہ صفحے کے اس پرچے پہ جو روزانہ شائع ہوتا ہے. یہ اصطلاحی طور پہ اخبار کس کو کہتے ہیں؟ اس روزانہ شائع ہونے والے پندرہ سولہ صفحات پہ مشتمل خبر نامے کو. لیکن لغوی اعتبار سے کیا معنی اخبار کا؟ خبریں. اگر کوئی کہے کہ اخبار آ گیا تو وہ کیا کہے گا؟ خبریں آ گئیں. عربی زبان کے معنی سے یہ سمجھے خبریں کون ہے خبریں دینے والا, کہاں سے آئی ہیں خبریں, وہ یہی سمجھے گا نا بھائی. لیکن اصطلاحاً جب ایک آدمی اس لفظ سے واقف ہوگا وہ سمجھ لے گا جناب موت نامہ آ گیا ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ بالکل اسی طرح لفظ عام سا ہے خبر واحد, یہ اصول حدیث کا یا اصول فقہ کا ایک لفظ. اب خبر واحد کا کیا معنی ہے؟ ایک خبر. لغت عرب کی بنیاد پہ اس کے کیا معنی ہے؟ ایک خبر. لیکن ایک خبر سے یہ خبر واحد ہے, کیا مطلب ہے یہ ایک خبر ہے؟ کیا مفہوم ہے؟ یعنی اصطلاحاً خبر واحد کا اطلاق صرف ایک کی بھی ہر روایت پہ نہیں ہوتا, دو اور تین کی روایت پہ بھی ہوتا ہے. یعنی ایک ہے اصطلاحی لفظ, وہ اصطلاحی لفظ
کا معنی اور اس کا مطلب اور اس کا مفہوم جب اس اصطلاح کے مطابق سمجھیں گے تو صحیح سمجھیں گے. اگر اس سے حق کے سمجھیں گے صرف زبان کی بنیاد پہ صرف لغت کی بنیاد پہ تو آپ کبھی بھی وہ مطلب صحیح عقص نہیں کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ صلات آپ دیکھیے صلات قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہوا, یہ ایک اصطلاحی لفظ. اب صلات کے لفظ کو جن حضرات نے لغت کی بنیاد پہ حل کرنا چاہا انہوں نے اس کے معنی پریڈ بھی لیے, کیوں مانا لیا یا نہیں لیے, یعنی صلات تحریک و سہرن گولوں کو کندھوں کو ہلانا پریڈ کرنا مراد ہے, یہ نماز ہماری مرادی نہیں. علامہ مشرقی کہلانے والا علامہ کہلانے والا آج کے ہندوستان کا فرق وہ صلات کے معنی یہ کرتا ہے لغت کی بنیاد پہ. صلات کے معنی ذکر کرنا, صلات ہی کے معنی دعا اور رحمت کے, یہ بھی تو قرآن مجید میں صلات کے معنی آیا ہے یا لغت عرب میں آیا ہے یا نہیں آئے. اگر قرآن نے کہا ہے کہ نماز پڑھو صلات کا یہ حکم ہے صلات کا یہ حکم ہے تو ایک منزلہ کہتا ہے اس سے مراد دعا ہے, ہم دعا تو مانگ رہے ہیں, تو کیا خیال ہے کہ جناب اس کا فریضہ نماز ادا ہو جائے گا, اس نے نماز کا صحیح مفہوم سمجھے. بالکل اسی طرح ملائکہ اور جن ایک اصطلاحی لفظ ہے. اب ملائکہ کو جناب قوت ملکیت اور جن کو قوت شہریہ, اس پہ معمول کرنے والے ایمانداری سے بتلائیے کہ ان لوگوں نے قرآن کا حلیہ نہیں بگاڑا تو کیا کیا ہے. یعنی قرآن کے ان اصطلاحی الفاظ کو قرآن نے جس معنی میں اس کو استعمال کیا, اللہ کے نبی نے جس معنی میں اس کو سمجھایا, ہم نے اس معنی میں سمجھنے کی کوشش نہ کی, اس معنی کو ہم نے کافی نہ سمجھا بلکہ اس کو لغت کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کی. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں تین نمازیں ہیں, وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں دو نمازیں ہیں, وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں چار نمازیں ہیں. یعنی نماز کے بارے میں بھی لغت کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے والے نماز کے متعلق بھی متفق نہیں کہ اگر یہ نمازیں ہیں تو ہیں کتنی. لیکن جنہوں نے نماز کے معنی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے معنی پہ اعتبار کرتے ہوئے مانا لاکھ امت میں تقسیم ہو جائے, انہوں نے آج تک اس کے معنی کو پانچ ہی نمازوں میں شامل کیا, پانچ معنوں میں سمجھا. کسی نے دو نمازیں, کسی نے تین یا کسی نے چار نمازیں نہیں سمجھا. نبی علیہ السلام نے ایک معنی سمجھایا, امت نے وہ معنی سمجھا, نبی علیہ السلام نے ملائکہ کا معنی سمجھایا, جن کا معنی سمجھایا, اس کے مفہوم اور ان کے مدارک اور پھر ان کا طریقہ وہ بھی بتلایا, امت نے اس کو سمجھا. لیکن افسوس کہ لغت کی بنیاد پہ ان اصطلاحی معان الفاظ کا معنی اور مطلب نکالنے والے نے قرآن مجید کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں قرآن الفاظ کے ساتھ ساتھ صرف الفاظ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبی کے بیان کا بھی محتاج ہے, قرآن نبی کے بیان کا بھی محتاج ہے, بالکل اسی طرح اصطلاحی الفاظ کی تفہیم اور اصطلاحی الفاظ کی تعبیر وہی معتبر وہی قابل اعتبار جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی. جب اپنا واقعہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور اس کی تعبیر یہ دونوں جس کی سمجھائی ہوئی ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ دونوں کس جانب سے ہیں؟ من جانب اللہ. یہ دونوں کس جانب سے ہیں؟ من جانب اللہ ہے. خود اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وانزل اللہ علیک الکتاب، آپ پہ ہم نے کتاب کو نازل کیا، آپ پہ ہم نے حکمت کو نازل کیا، صرف کتاب نازل نہیں کی، صرف کتاب نازل نہیں کی، قرآن کہتا ہے کتاب کہتی ہے کہ کتاب کی حکمت بھی نازل کی، فرمایا وہ علمہ کا مالم تکن تعلم، جو چیزیں آپ نہیں جانتے تھے، جو بھی آپ کی معلومات ہیں یوں سمجھیے، نبی کی تمام معلومات وہ کس کی سکھلائی ہوئی ہے؟ اللہ کی. وہ علمہ کا مالم تکن، نبی کی جتنی معلومات ہیں وہ سب کی سب کہاں سے ہیں؟ من جانب، جب نبی کی تمام معلومات من جانب اللہ ہیں تو پھر ان میں تناقض کیسا؟ وہ ہماری فہم کا تناقض تو ہے، ہماری فکر کا تناقض تو ہے، ہماری سوچ کا اختلاف تو ہے، لیکن جو چیز من جانب اللہ ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو مینو ہم اسی طرح بیان کیا اور بتلایا اور اس سے آگاہ فرمایا، وہ قرآن کے، کتاب اللہ کے، قرآن پاک کے کسی اعتبار سے بھی مناقض اور مخالف ہونے کا تصور بھی اس میں نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے السوائل کل مرسلہ کی پہلی جلد میں یہ بات واشگاف الفاظ میں کہی کہ قرآن پاک کے نبی علیہ السلام کا کی کوئی صحیح حدیث، نبی علیہ السلام کی کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں جو قرآن کے خلاف ہو، عقل سلیم کے خلاف. نبی علیہ السلام کی کوئی بھی صحیح حدیث السوائق المرسلہ جلد اول میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس حدیث کی قرآن پاک کے الفاظ سے مخالفت لازم آئے اور اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو. اسی طرح کوئی حدیث نہیں جو عقل سلیم کے بھی خلاف ہو. بھائیو، یہاں تو اس حوالے سے میدان بڑا وسیع ہے. انکار حدیث اپنی جگہ ایک موضوع، ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے، ایک اشارہ کر رہے تھے، اور کسی نے کیا خوب کہا کہ من اد بے گان گم ہرگز نہ نالم. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اب خود حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ من اد بے گان گم ہرگز نہ نالم کہ با من ہر چے کرد آشنا کر. کسی کافر نے میرا حلیہ نہیں بگاڑا، کسی کافر نے میری مخالفت نہیں کی، مجھے شکوا یہ ہے کہ میرا نام لینے والوں نے میری مخالفت کی ہے، مجھے ماننے والوں نے میری مخالفت کی ہے، میرا نام لینے والوں نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے ہیلے اور بہانے بنائے. فإنا لله وإنا إليه راجعون. یہ داستان اپنی جگہ بڑی طویل، لیکن جو بات میں عرض کرنی چاہتا ہوں کہ حدیث ہی سے جان چھڑانے کے لیے ایک بہانہ یہ بھی تراشا گیا، ایک بہانہ یہ بھی بنایا گیا کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے مخالف نہ ہو. جو قرآن کے مخالف نہ ہو اس حدیث کو مانتے ہیں. کوئی ان عقل کے اندھوں سے پوچھنے والا ہو تو پوچھے، یہ اصول بنا کے آپ نے حدیث پہ احسان کیا کیا ہے؟ تو کیا احسان کیا تم نے حدیث پہ؟ یہ اصول بنا کے کہ جو حدیث قرآن کے مخالف نہ ہو وہ مانیں گے، وہ جو بات قرآن میں موجود ہو کسی اور جگہ موجود نہ ہو اس کے کسی اور جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی باقی کیا رہ جاتی؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایک حکم قرآن میں موجود، اب کہو گی کہ حدیث میں بھی وہ موجود. کیا کسی عمل کے لیے لازم ہے کہ قرآن میں بھی ہو حدیث میں بھی ہو؟ بھائی وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، قل ہو مومن کے لیے ابھی اللہ و ابھی الرسول، دونوں حکم اللہ اللہ کے رسول کی مانو. اب یہ کہ رسول کی مانیں گے، لیکن تب جب وہ قرآن کے مطابق ہوگی. آپ نے رسول کو مانا ہی کیا؟ کیا مانا رسول کو؟ بلکہ یاد رکھیں نہ ایک مومن اور ایک منافق کے مابین فرق کرنے والی حدیث, ایک مومن اور ایک کافر کے مابین فارق حدیث ہے. قرآن کہتے ہیں تفسیر کا موقع نہیں, قرآن کہتے ہیں ایک محل دیکھیے, ما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول الا لنعلم من یتبع الرسول. یہ 18 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھانے کا فلسفہ, پس منظر اور حکمت کیا تھی؟ یہ تھی کہ لنعلم من یتبع الرسول, تاکہ پتا چل جائے نبی کا تابع دار کون ہے. باتیں بنانے والوں نے تو بنائی, بنانے والے نے تو بنائی کہ ان کا ابھی تک قبلہ ہی درست نہیں ہوا, قبلہ ہی ابھی تک مستحکم نہیں ہوا. رب نے جواب دیا قبلے کے بننے نہ بننے کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے یہ بات علم نے شرح کرنی تھی کہ میرے نبی محمد کا متبع اور فرمبردار کون ہے. بھائیو میں کہا کرتا ہوں اگر اللہ عزوجلال والاکرام چاہتے تو اپنے نبی کی ہر حدیث کو قرآن بنا کے نازل کر سکتے تھے, اپنے نبی کی ہر حدیث کو قرآن بنا کے نازل کر سکتے تھے. حدیث کو قرآن نہیں بنایا اللہ نے, اور وضو کا حکم کب دیا اللہ نے؟ وضو تو مکہ مکرمہ سے جاری تھا, وضو اس وقت سے تھا جس رات جبرائیل کے ذریعے معراج دے گئے اور فرض نماز کا حکم ہوا اور اگلے دن آ کے جبرائیل نے وضو کا طریقہ بتلایا. لیکن قرآن نے کیا کہا, کس صورت میں کہا؟ مائدہ میں, جو مدنی صورتوں کی آخری صورتوں میں سے ہے, کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. یہ وضو کا حکم کب ہے؟ مدینہ طیبہ میں. لیکن وضو کب سے تھا؟ مکہ مکرمہ سے. گویا سنت وضو جو سنت تھا پہلے, اور سنت کو رب نے اپنے نبی کی سنت کو حکم بنا کے قرآن بنا کے نازل کر دیا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں ساری سنتوں کو اللہ قرآن بنا کے نازل کرنے کے قادر, لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ نعلم من یتبع الرسول, یہ نعلم من یتبع الرسول, تاکہ دیکھ لے کون کہتا ہے کہ یہ حکم قرآن میں ہے اور یہ حکم حدیث میں ہے, پتا چل جائے, مسئلہ کھل جائے, میرے نبی کو کون ماننے والا ہے, میرے نبی کو ماننے والا کوئی کون نہیں ہے. اس لیے فرمایا اور اسی لیے اس کیا کہ حدیث ایک ایسا موضوع ہے, سنت ایک ایسا موضوع ہے جو ایک مومن اور ایک منافق کے مابین فارق. اللہ اکبر. اپنی جگہ یہ ایک موضوع ہے. آگے عرض کرتا ہوں, کہہ یہ رہا تھا کہ جو دو چیزیں ہیں قرآن اور قرآن کا بیان, جو قرآن بھی من جانب اللہ, ثم ان علینا بیان, اور یہ بیان بھی من جانب اللہ. یہ جو من جانب اللہ ہے, اب اس کے بارے میں یہ یاد آئی کہ حدیث میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے. بھائیو کوئی ایک صحیح حدیث ایسی نہیں جو قرآن کے مناقض اور مخالف ہو, جس طرح کے حافظ ابن قیم نے کہا. لیکن تسلی اور تشفی کے لیے عرض ہے, سوال ہے, جواب عام عدل کے طور پہ عرض ہے کہ اگر اس یہی اصول اور یہی قاعدہ اور کلیہ ہے تو کیا قرآن مجید میں کوئی تناقص نہیں؟ معاذ اللہ, معاف فرمائیے مجھے, قرآن میں کوئی تعارض نہیں؟ قرآن پاک کے کسی مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں؟ اصول فقہ پڑھنے والے اور اصول فقہ کی گتھیاں سلجھانے والے وہ جانتے ہیں کہ عام اور خاص کی بحث کے نتیجے میں قرآن پاک کے ساتھ کیا وسیلہ اختیار کیا گیا. یہ اپنی جگہ ایک داستان. پھر آگے دیکھیے, اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا، رب الجلال والاکرام فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف میں، یحرم علیہم الخبائث، یحرم علیہم ہے یا نہیں؟ سورت آراف میں نامہ تقریباً رکوع ہے نبی علیہ السلام کے اوصاف میں کہ میرا نبی طیبات کو حلال قرار دیتا ہے اور خبائث کو کیا کرتا ہے؟ حرام قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، مگر کیا قرآن مجید میں یہ اللہ نے نہیں فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ حلت و حرمت کا اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. صحابہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، پھر حدیث آ جائے گی، میرا یہ موضوع نہیں ہوتا کہ حجیت حدیث میں حدیث سے استدلال کیا جائے. حجیت حدیث میں حدیث سے استدلال کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے میرے نزدیک. بھائی جو انکار حدیث ہے ان کو حدیثیں پڑھ کر کے یہ کام دلانا، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن آپ کی تشخیص دے دیجیے، وہ مسلم میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں کیا، لہسن، یہ پیاز، یہ کچا کھا کے مسجد میں مت آؤ. صحابہ نے عرض کیا، حضور کیا ہم اس کو حرام قرار نہ دے لیں، ہم اس کو حرام ہی نہ قرار دے دیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو محمد حرام قرار نہیں دے سکتا. یہ دونوں خبیث ہیں، ایسی خبیث کہ کہا جو کھائے وہ مسجد میں نہ آئے. ابو عمر فاروق جس کے منہ سے ان کی بو محسوس کرتے تھے، مسجد نبوی سے اس کو نکال دیتے تھے. خبیث ہے یا نہیں؟ پلید ہے یا نہیں؟ بو آتی ہے اس سے یا نہیں؟ لیکن حلت و حرمت کا اختیار کس کے پاس؟ لیکن وہی قرآن کہتا ہے یحرم علیہم الخبائث، وہ حرام کیا ہے؟ بھائی دونوں کا تناقض کیا ہے؟ دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ دونوں کے مابین اتفاق کیا ہے؟ علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں مشکلات القرآن کے نام پہ. اسی طرح دیکھیے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، ایک جگہ ایک موقع پہ سورہ سجدہ میں قیامت کے دن کی مقدار کو 1000 بتلایا، اور سورت المعارج میں 50,000 سنہ 50,000 بتلایا. قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ 50,000. ایک میں ہے کہ وہ کتنا دن ہوگا؟ 1,000. اب بتلائیے ظاہراً تناقض ہے یا نہیں؟ ظاہراً تناقض ہے یا نہیں؟ اگر یہاں ظاہر تناقض کا کوئی حل موجود ہے قرآن کے حوالے سے، تو کیا وجہ ہے کہ اگر کہیں حدیث آپ کو ظاہراً خلاف نظر آئے اس میں توافق کی زحمت کیوں نہیں اٹھا برداشت کرتے؟ یہی نہیں، قرآن پاک میں آتا ہے اللہ نے فرمایا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، انک لتہدی الی صراط مستقیم، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا، انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت. بتلائیے ایک جگہ ہدایت کی نفی ہے، ایک جگہ ہدایت کیا اس بات ہے. اب ان دونوں طرح قصوں کو حل کرنے کا اصول یا کوئی وجود موجود ہے یا نہیں؟ اگر عقل سلیم یہاں کوئی تناقض محسوس نہیں کرتی، تو یقین جانیے عقل سلیم صحیح حدیث اور قرآن میں بھی تناقض کبھی محسوس ہے نہیں کرتی. بات سمجھیے اصول کے نقطہ نظر سے، اصولی طور پہ عرض کر رہا ہوں. ایک مقام اور دیکھیے، میرا اللہ فرماتا ہے، واللہ رب، واللہ ربنا ما کنا مشرکین. مشرک کہیں گے قیامت کے دن، اللہ اللہ ہمیں تیری قسم، ما کنا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. ہم شرک نہیں، ہم شرک کرتے تھے. دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں، ولا تكتمون الله حديثا ولا تكتمون الله حديثا
تم اللہ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکو گے قیامت کے دن. اب جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہی نہیں, چھپائی ہے بات یا نہیں چھپائی, شرک تو کرتے رہے نا, وہ شرک تو کرتے رہے نا, لیکن اس کے باوجود رب کے سامنے رب کی قسم اٹھا کے قرآن کہتے کہیں گے کہ ہم کوئی چیز نہیں چھپا رہے, اور اللہ فرماتے ہیں یہ چھپا سکیں گے نہیں, چھپا بھی رہے ہیں چھپا سکتے بھی نہیں, آخر دونوں کا حل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال بتلایا. خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کے ظاہری تناقض کا اگر عقل سلیم رکھنے والے صحابہ کرام تابعین اعظم ائمہ دین انہوں نے کوئی حل بتلایا ہے تو وہی حل ظاہری نقطہ نظر سے حدیث اور صحیح حدیث اور قرآن میں تناقض محسوس کرنے والوں کے لیے بھی ہوگا. میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پہ دیکھیے, ابتدا سے بات کرتے ہیں صحابہ کرام کے دور سے, حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی طلاق دے کے, تین طلاقیں دے کے, طلاق وقت دے کے فارغ کر دیا. اب یہ روتی ہوئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی, حضور میں کہاں جاؤں, میرا نام نبکا, کہاں رہوں, کہاں سے کھاؤں, کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ تمہارے لیے نفقہ ہے نہ تمہارے لیے سکنا ہے, خامت کے ذمہ نہ اب تیرے لیے نہ نفقہ ہے نہ تمہارے لیے کیا ہے سکنا ہے. اب یہ بات پہنچی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس, انہوں نے یہ سمجھا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے, لا نترک کتاب اللہ, انہوں نے کہا ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے, شاید فاطمہ سے صحاب ہو گیا, فاطمہ سے صحاب ہو گیا ہو, خطا ہو گئی, بات نہ سمجھ پائی ہو, اللہ کی کتاب کو ہم کس طرح چھوڑیں؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں سورۃ الطلاق میں ہے, سورۃ الطلاق کی پہلی آیت میں کہ ولا تخرجوهن من بیوتهن, کون کون کے گھروں سے مت نکالو. جب یہی بات خود فاطمہ بنت قیس کے پاس پہنچی, آپ حیران ہوں گے, اس اللہ کی بندی نے کہا او یار یہ بات تو کس کے لیے ہے, طلاق رجی کے حوالے سے ہے, طلاق بچہ کے بارے میں نہیں ہے. کیوں؟ کہ اسی کے بعد تو قرآن نے کہا ہے لعل اللہ یود سبا دادانے کا امرا, اگر طلاق ہو چکی معاملہ نپٹ چکا تو لعل اللہ بعد ازانے کا امرا, اس سے کیا مان؟ یعنی قرآن مجید کا یہ سیاق اس کو حضرت فاطمہ بنت قیس سمجھ پائی, یوں سمجھیے کہ حضرت عمر فاروق نہ سمجھ پائے, نہ سمجھ پائے. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی کہ عمر فاروق تو نہ سمجھ پائے, عورت سمجھ گئی؟ اور یہ ایک واقعہ تھوڑا ہے, فاروق اعظم نے خود سے کہا تھا کہ اپنی بیویوں کا حق مہر کم مانگو, اس وقت بھی ایک مائی نے ہی کہا تھا کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ کنتار دے سکتے ہو عمر فاروق, تم حق بندی کس طرح کر سکتے ہو؟ تو عمر فاروق نے کیا کہا تھا, اور مجھ سے تو عورتیں ہی قرآن فہمی میں سبقت لے گئی, کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اور اگر قرآن فہمی میں یہاں فاطمہ بنت قیس نمبر لے گئی ہے تو اس میں حضرت عمر فاروق کی کوئی شرکی نہیں. یہی نہیں, حضرت عمر فاروق نے تو یہ بھی سمجھا تھا اور یہ آیت بھی بھول گئے تھے کہ انک میتوں و انہم میتوں, یہ آیت بھی بھول گئے. لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب یہ آیت خود دے پڑی تو کہنے لگے مجھے تو ایسا یاد ہوتا ہے, یاد آ رہا ہے کہ شاید آج یہ قرآن نازل ہوا, پڑھتے ہم پہلے بھی تھے, لیکن آج اس استدلال سے معلوم یہ ہوا کہ شاید قرآن آج نازل ہوا, یہ ایت آج نازل ہوئی. یہ بھولنے والی کیا بات ہوئی,
قرآن کے فہم کی کیا بات ہے؟ اللہ جس کو چاہے فہم دے دے، اللہ جس کو چاہے فہم، یہ مستقل ایک موضوع ہے، مستقل موضوع ہے کہ جس کو چاہے اللہ فہم دے، جس کو چاہے اللہ فہم، استاد کو نہیں دیتا شاگرد کو دے دیتا ہے، باپ کو نہیں دیتا بیٹے کو دے دیتا ہے، قرآن کھڑا پڑا ہے، باپ کو نہیں دیتا اللہ بیٹے کو، سلیمان کو نہیں دیتا داؤد کو نہیں دیتا اللہ سلیمان کو فہم دے دیتا ہے، یہ اللہ کی بس ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اب جناب حضرت عمر فاروق نے کہہ دیا تو یار لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار آ گیا کہ جناب للا نتر کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ نہیں سمجھتے کہ کتاب اللہ کا مفہوم متعین کرنے میں خود حضرت عمر فاروق اور اس کے قائل سے تعلق ہوا۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور دیکھیے، کچھ میرے طالب علم بھائی بھی یہاں تشریف فرمائے، میں اس کی ایک نظیر آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ مسئلہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کس طرح کیا تھا؟ حضرت میمونہ کہتی ہے کہ حالت ہل میں نبی علیہ السلام نے مجھ سے بنا بھی کی اور مجھ سے نکاح بھی کیا، احرام کی حالت میں نے۔ ٹھیک ہے شیخ، میمونہ کیا فرماتی ہے کہ حالت ہل میں احرام کی حالت میں نہیں، حلال تھی، احرام کی صورت نہ تھی، مگر اس کے برعکس ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں نکاح کیا، البتہ بنا حلال ہونے کے بعد کی۔ یہ کام کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں، اٹھائیے حدیث کی کتابیں، اٹھائیے شروع کی کتابیں، اور یہاں وجہ ترجیح حضرت میمونہ کی روایت تو کیوں ہے؟ کیا وجہ ترجیح ہے؟ اس لیے کہ حضرت میمونہ صاحب بھارتی ہے، کیوں شاید حضرت میمونہ صاحب واقعہ ہے، اس لیے صاحب واقعہ کی روایت راجے ہے عبداللہ ابن عباس کی روایت سے، اگر کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت فاطمہ بنت قیس وہ بھی صاحب واقعہ ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ صاحب واقعہ ہیں۔ صاحب واقعہ کی بات یہاں آ کر راجے کیوں نہیں دوسرے کی بات پہ اور دوسرے کی فہم پہ؟ یہاں صاحب واقعہ کی روایت راجے کیوں نہیں؟ انصاف کا تقاضا ہے، عدل کا تقاضا ہے کہ یہاں بھی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو راجے قرار دیا جائے۔ بتلائیے قرآن لا نتر کو کتاب اللہ، یہ دونوں باتیں حضرت عائشہ کے ساتھ تو مناسب، حضرت فاطمہ کے ساتھ مناسب باقی رہی نہیں رہی۔ جس کو سبق پڑھا خود حضرت فاطمہ نے اس روایت اس مسئلے کا حل خود بیان کیا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ روایت حضرت عمر فاروق کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے اور اسی کو بنیاد بنا کے پھر آگے باپ کا وطنگر بنایا جاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہی بنیاد غلط اور یہی بنا فاسد الفاسد۔ آگے چلیے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انکار، وہ جناب ان اللہ یا ان المیت لیعظم ببقائے آلہ، اس روایت سے ان کا اعتراض ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، لیکن یہ اعتراض بھی اپنی جگہ کوئی شکت نہیں رکھتا۔ اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن تو کہتا ہے لا تذر واجرتم وزر اخرى، لیکن یہ اجرت کے پجاری اج اجلت میرا شیطان، یہ اجرت پسند یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت عائشہ نے تنہا قرآن پاک کی آیت کو نہیں سامنے رکھی، انہوں نے حدیث رکھی، انہوں نے کہا اللہ عمر فاروق پر رحمت فرمائے، اللہ عبداللہ ابن عمر کی بخشش فرمائے، میں نے تو نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ ان اللہ یزید الکافر عذابا ببقاء اہلہ، میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ بتلائیے کیا معارضہ قرآن سے کیا یا حدیث سے بھی کیا؟
کو حدیث سے کیا یا نہیں کیا؟ تنہا قرآن سے. لیکن ان اللہ یزید الکافر عذاباً ببقائے اہل ہی، جو کافر کو عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے پہ. لا تاجر و واجرہ تم وزرا اخرا کے تو یہ بھی خلاف کہ روئے تو گھر والے زندہ اور آزام میں پھنس جائے وہ کافر. وہ جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی قرآن کی ظاہر آج تو اس حدیث کے بھی خلاف. اس لیے جو سنا حضرت عائشہ نے وہ بیان کیا اور جو سنا حضرت عمر فاروق اور عبداللہ ابن عمر نے وہ انہوں نے بیان کیا. دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے. خود حضرت عبداللہ کی روایت میں ہے کہ ان المیت ویعذب ببعض بقائے اہلہ علیہ. یہ ببعض بقائے اہلہ علیہ کا بعض کا جملہ مانا خیز. یہ وہ جو کہتا ہے میرے بعد رونا جس طرح کفار میں روایت تھا، یہ اگر کہہ دیا ہے تو یہ خواہ مسلمان ہی کیوں نہیں اس کو بھی عذاب ہوگا، کیونکہ اس میں بھی اس کے عمل کا درجہ اور دخل موجود ہے. لہذا یہ لا تاجر و واجر تم وزرا اخرا کے بھی منافق اور مخالف ہے. کوئی بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں، لیکن انہی روایات کی بنیاد پہ یا انہی اصول کو اسی کو اصول بنا کے بعد کے دور میں اب جہمیہ آئے، معتزلہ آئے، خارجی آئے، تو انہوں نے جن جن احادیث کا انکار کیا، حدیث کے کسی طالب علم سے ان کی کارستانی مخفی نہیں. جہمیہ، معتزلہ، اللہ کی صفات کے بارے میں احادیث ہوں، وہ صفات کے بارے میں احادیث بھی قرآن کی بنیاد پر مردود. معاذ اللہ، اللہ ذو الجلال والاکرام کی رویت باری تعالیٰ، رویت باری تعالیٰ کے انکار کی روایات بھی قرآن کے لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار کی بنیاد پر ان کا انکار. لیکن کیا یہ تمام بدعی فرقے اپنے اس منہج اور اپنے اس طریقے اور اپنے اس فکر کی بنیاد پہ امت کے بابائن صاحب قرار دیے گئے؟ نہیں، بلکہ خطاکار قرار دیے گئے. جنہوں نے بھی اس اسلوب پہ سوچا انہوں نے سوچنے میں خطا کی. بالکل اسی طرح بات کے دور میں آئیے، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے اسی قریبی دور کا ایک متبنی، متنبی ہے نا جی، وہ پنجاب کا نبی، جانتے ہیں آپ یا نہیں جانتے؟ اور آپ سندھ میں رہتے ہیں، شاید پنجاب کے نبی کو نہ جانتے ہو. وہ غلام احمد قادیانی کو تو جانتے ہیں نا. آپ حیران ہوں گے کہ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، آسمان پہ رہونا، آسمان سے نہ اترنا، یہ تمام روایات قرآن کے خلاف. کیوں؟ کس قرآن کی آیتوں کے؟ آپ حیران ہوں گے، ازالہ اوہام اٹھا کے دیکھیے، اس کی ازالہ اوہام دیکھیے، ایک دو دس بیس نہیں، قرآن کی 30 آیتیں پیش کی کہ جس سے ثابت ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے. کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. قرآن مجید کی ان 30 آیات سے ثبوت ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. مجھے یاد آئی بات، پھر چھیڑتا ہوں بھائی اس بات کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کا خط آیا، سنن کبری میں، کتاب القدر میں، کتاب السنہ میں یہ روایت تفصیل موجود. ایک قدر تقدیر کا انکار کرنے والا، اس نے کہا کہ یہ جو تقدیر کے حوالے سے آپ احادیث بیان کرتے ہیں یہ تو قرآن کے مناقص. عمر بن عبدالعزیز نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. فرمانے لگے، اور اللہ کے بندے، یہ قرآن نبی بھی اللہ نے نازل کیا، یہ قرآن اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا، نبی کے صحابہ نے نبی سے قرآن کو سمجھا، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی ان آیات کی بنیاد پہ تقدیر کا انکار نہیں کیا. ان آیات کی بنیاد پہ تقدیر کا انکار وہ تم سے زیادہ قرآن پڑھنے والے بھی تھے اور تم سے زیادہ قرآن سمجھنے والے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تقدیر کا
کتاب کا اور قلم کا اقرار کیا ہے، کتاب اور قلم کا اعتراف کیا ہے، تقدیر کا اقرار کیا ہے،
قلم و کتاب کا تقدیر کا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ بھائی وہی بات کہ قرآن کی یہ 30 آیتیں صحابہ کرام نے بھی سمجھی،
1400 سال گزر گئے، کسی ایک امتی نے بھی ان آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت نہیں کیا،
لیکن ثابت کیا تو غلام احمد قادیانی نے ثابت کیا، ثابت کیا تو کس کے حصے میں یہ قرآن خامی آئی،
کس کے حصے میں قرآن خامی آئی؟ ایسی قرآن خامی سے اللہ ہمیں بچائے، جو قرآن خامی امت کے 1400 سال تک امت کے افراد کو سمجھ نہ آئے اور ایک جھوٹے نبی کو قرآن سمجھ آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی وجہ سے تو اس کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، میں آپ سے ایک بار عرض کیا جاتا ہوں کہ قادیانی ہمیشہ سب سے پہلے حیات مسیح اور وفات مسیح کو موضوع بنائیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے، کبھی بھی بات میری نوٹ کر لیں، قادیانی زہر کا پیالہ پی کے مر جانا گوارا کریں گے، لیکن قادیانی غلام احمد قادیانی کی سیرت پہ گفتگو کرنے کی سخت نہیں رکھیں گے، جبکہ میرے نبی کی سیرت کا تقاضا یہ ہے، فقط لبست فیکم عمرا من قبل ہی افلا تاکرون، فقط لبست فیکم عمرا من قبل ہی افلا تاکرون حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتلاؤ مجھے کیسا پایا ہے، آؤ یہ قادیانی گماشتوں سے پوچھو تو بتلاؤ غلام احمد قادیانی کیا تھا، کیا عمل تھا، کیا کردار تھا، سردی کے موقع پہ بھانو خدمت گزار کو کیا کہتا تھا، پھر آپ کہیں گے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لٹی میں شروع کر دیے، چھوڑتا ہوں، وہ بھانو اس کی خدمت گزار تھی، مٹھی چاپی کرتی تھی سردی کے موسم میں، کہنے لگا بھانو سردی بڑی لگ رہی ہے، وہ دبا بھی رہی ہے، کہتے بھانو سردی بڑی لگ رہی ہے، کیا مفہوم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نبی سیرت و کردار کی بات بالکل موضوع نہیں، موضوع یہ ہے حیات نبی، وفات نبی، حیات مسیح اور وفات مسیح، مگر وہ انہیں قادیانیوں سے پوچھو کہ کیا حیات مسیح اور وفات مسیح عقیدے کا مسئلہ ہے تمہارا، تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے تمہارا، ہمارا تو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ہے نا شاید، اور تمہارا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے حیات مسیح کا، اٹھائیے اذا لایا حام کا زمینہ، آخری زمینہ، اس میں لکھا ہے غلام احمد کے حوالے سے کہ حیات مسیح اور وفات مسیح کا مسئلہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں تو یہ مسائل میں اولیت کیسے لے گیا؟ یہی نہیں، ایک بات اور عرض کر دوں، اسی عید علیہ حام میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کی آمد کی جو تعویلات میں نے کی ہیں، عین ممکن ہے کہ حدیث کے ظاہری مصداق کے مطابق مسیح موعود بھی آ جائے، حدیث کے ظاہری الفاظ کا مصداق، کیونکہ اس نے تو ساری کی نا تعویلات، کہتا ہے ممکن ہے کہ ظاہری حدیث کے الفاظ کا مصداق مسیح بھی آ جائے، جب اس کا امکان موجود ہے تو تم جھوٹے کو ماننا ضروری کب قرار پایا، یعنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ قادیانی امت کس بات پہ ادھار کھائے بیٹھی اور اس پاگل کی کس بات پہ یقین کرتی ہے۔ میں تو یہ باتیں صرف آپ کی دلچسپی کے لیے آج کہیں تاکہ ایک تنوع صاحب کے ذہن میں پیدا ہو جائے، جبوسستی ختم ہو جائے، ایک تنوع پیدا ہو جائے دلچسپی بڑھانے کے لیے۔ سوال یہ تھا کہ یہ 30 آیتیں جن کی بنیاد پہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور زلزل من السماء کی صحیح روایت کا انکار انہی روایت کی روایات سے ہے، کہیں سی قرآن کی آیات سے ہے، ایمانداری سے بتلائیے کہ کیا یہ غلام احمد قادیانی کا موقف درست ہے؟ نہیں درست، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ مولانا سیالکوٹی کی شہادت القرآن پڑھ لیجیے اس مسئلے کی تفصیل کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
آپ حیران ہوں گے کہ یہی غلام احمد قادیانی ایک اصول بناتا ہے
کہ ضعیف حدیث ہو تو قرآن کے مطابق ہو تو قابل قبول ہے، صحیح حدیث قرآن کے مخالف ہو تو قابل قبول نہیں. یہ اصول فقہ میں بھی وہ میں نے پہلے کہا تھا، من از بیگان گم ہرگز نہ معلوم. غلام احمد قادیانی بھی تو پہلے یہی تھا، وہ بھی تو پہلے یہی تھا، اس نے یہی سے یہ اصول اخذ کیا کہ ضعیف ضروری نہیں کہ ضعیف ہو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، قرآن کے موافق ہو تو صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور صحیح قرآن کے خلاف ہو تو وہ صحیح نہیں رہ سکتی. یہ قرآن یہ حدیث بھی اس انہیں حضرات سے لیا. اب دیکھیے وہ چلتی سی ضعیف روایت جس کو محدثین نے منکر تک کہا کہ لا مہدی الا عیسیٰ. جب کہا کہ عیسیٰ تو تب آئیں گے جب مہدی آئیں گے، تو تم کیا کہہ رہے ہو غلام احمد صاحب، تم مسیح موعود کیسے بن گئے؟ ابھی جناب مہدی موعود تو آئے ہی نہیں، مسیح کیسے بن گئے؟ تو وہ کہنے لگا حدیث میں نہیں آتا کہ لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی عیسیٰ ہی مہدی ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اور یہ حدیث قرآن کے موافق ہے، ان حدیث کے موافق ہے کہ جن میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی خبر دی رہی ہے. اب علماء نے کیا پیچھا کیا، کہا ہے جھوٹے، وہ نبی علیہ السلام نے تو کہا تھا، فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں گے؟ مہدی من ولد فاطمہ، کہ مہدی کس سے ہوں گے؟ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. تیری ماں کا نام کیا ہے؟ وہ جانتے ہو تمہاری ماں کا نام کیا ہے غلام احمد؟ اور نبی علیہ السلام نے تو فرمایا مہدی ہوں گے تو فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، تمہاری اما کا کیا نام ہے؟ صحیح حدیث کا انکار مطلب کے لیے، مطلب کے لیے، ضعیف حدیث کا اقرار مطلب کے لیے. جتنے یہ منکرین حدیث ہیں، جتنے محدثین ہیں، سب مطلب کے لیے صحیح حدیث کو بھی مانتے ہیں، اور جب تیرا ہی جی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، جب تیرا ہی جی نہ چاہے تو بے بہانے ہزار ہیں. یہ قرآن کے مناقض ہے، یہ عقل سلیم کے مناقض ہے، مخالف ہے، یہ جناب نیچر کے مخالف ہے، یہ چیز کے مخالف ہے. بھائیو عقل سلیم کو تو چاہیے حدیث کے نبی کے تابع دار ہونا چاہیے، عقل کو حدیث کے تابع ہونا چاہیے. اور عقل کو کہاں ہونا چاہیے؟ فرعون کی عقل میں آیا معراج کا مسئلہ، وہ فرعون بھاگا بھاگا ابو بکر صدیق کے پاس گیا، اور تیرا یار کیا کہہ رہا ہے، دوست کیا کہہ رہا ہے، آج تو عجیب بات کہہ دی اس نے، بالکل ہی نرالی، بالکل ہی انوکھی بات، آج تک ہم نے سنی نہیں ایسی بات کہہ دی. کیا کہہ دیا؟ ہم راتوں رات بیت المقدس سے بھی اور آسمانوں سے بھی ہو آیا ہوں. اچھا واقعتا کہا ہے؟ ہاں میں سن کے آیا ہوں. اگر محمد نے کہا ہے تو سب کہا ہے صلی اللہ ہو، اور کافر کی عقل تو نہ مانی ابو بکر صدیق کی عقل، مومن کی عقل، حدیث صحیح کا انکار عقل میں آئے یا نہ آئے، فہم میں آئے یا نہ آئے، مومن کی عقل اس کو ماننا اس کے ایمان کا تقاضا ہے. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امره. کسی مومن کے لیے یہ روا اور گنجائش نہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنے اور پھر اس میں کبھی اپنی عقل کو معیار بنائے، کبھی اپنے فام کو، کبھی ایمان کو، کبھی ذات کو، کبھی بصر کو، کبھی کسی کو. یہ تو ایمان کے منافی ہے. اللہ ہمیں مومن رکھے، ایماندار بنائے، نفاق سے بچائے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں ہی بتخانہ ہو تو کیا ہے حضرت الشیخ مولانا ارشاد الحق اصلی صاحب حافظہ اللہ، جو کیا صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے، اس موضوع پر آپ سے ہم کلام تھے. ابھی ساتھیوں کو وقفہ دیا جاتا ہے، تمام ساتھی نماز کی تیاری کریں، وضو بنائیں، انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کا اہم خطاب ہوگا، تمام ساتھی نماز کی تیاری کریں.